बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، اس فند کی 24، مارچ کی 15 اور شعبان کی 22 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ سامعین، ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ کی پابندیوں کے شکار ممالک ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اس کے اس حربے کو ناکام بنائیں، یہ ہدایت رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیلاروس کے صدر سے ملاقات کے دوران کی۔ اسلام آباد اور لاہور پولیس کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ لاہور پولیس دھرم پورہ کی طرف سے زمان پارک میں داخل ہو گئی ہے۔ اور ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیرون ملک دیے گئے بیان پر حکمران پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان ہنگامہ آرائی کے باعث راجیہ سبھا کی کارروائی مسلسل دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کی پابندیوں کے شکار ممالک ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اس کے اس حربے کو ناکام بنائیں، یہ ہدایت رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیلاروس کے صدر سے ملاقات کے دوران کی۔ تہران کے دورے پر آئے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے اپنے وفد کے ہمراہ پیر کی شام رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے دونوں ممالک کے درمیان پائے جانے والے بہت سے اشتراکات کا ذکر کیا۔ آپ نے امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی پابندیوں کو ایران اور بیلاروس کے مابین پائے جانے والے ایک مشترکہ چیلنج قرار دیا، اور فرمایا کہ امریکہ کی پابندیوں کا شکار ممالک ایک دوسرے کے تعاون سے اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر پابندیوں کے حربے کو ناکام بنائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے اور بالخصوص گزشتہ 12 برسوں کے دوران ایران کے خلاف عائد شدید ترین امریکی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شدید پابندیوں نے ایران کو اپنی اندرونی صلاحیتوں اور توانائیوں کی جانب متوجہ کیا، جس کے سبب انہیں پابندیوں کے دور میں ایران کی پیش رفت و ترقی کی زمین ہموار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ایران نے مختلف میدانوں، من جملہ سائنس و ٹیکنالوجی، میڈیکل، بایولوجیکل، خلائی امور، نیٹو ٹیکنالوجی اور جوہری جیسے شعبوں میں حیران کن ترقی کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح ایران اور بیلاروس کے مابین تعاون کے موضوعات من جملہ سائنس و ٹیکنالوجی، تجارت اور عالمی پلیٹ فارموں پر سیاسی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ باتیں اور معاہدے صرف نشستوں کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس کے لیے ایک ٹائم لائن معین کر کے ان کی سنجیدگی سے پیروی کی جائے۔ بیلاروس کے صدر نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ہوئی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے پابندیوں کے دور میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پابندیوں کو پیش رفت و ترقی کے ایک موقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ایران آنے کا ایک مقصد ان کامیابیوں سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے سربراہ سید میعاد صالحی نے بتایا ہے کہ تہران سے کربلا کے روٹ پر ٹرین سروس کی بحالی پر اتفاق ہو چکا ہے۔ سید میعاد صالحی نے کہا کہ بغداد میں منعقدہ ایران اور عراق کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں طے پایا کہ شلمچہ سے بصرہ کے مابین ریلوے لائن بچھانے کی رفتار تیز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کی ریلوے لائن کو خسروی بارڈر کے ذریعے جوڑنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے سربراہ نے بتایا کہ تہران سے کربلا جانے والی ریل سروس کو بھی بحال کرنے کی رفتار میں اضافہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور لاہور پولیس کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ لاہور پولیس دھرم پورہ کی طرف سے زمان پارک میں داخل ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد پولیس زمان پارک سے عمران خان کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی۔ زمان پارک کے ارد گرد پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ وقفے وقفے سے پولیس اور کارکنوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، جبکہ قصور، گوجرانوالہ اور شیخوپورہ سے بھی پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے ڈی آئی جی سہیل سکھیرا اور آر پی او گوجرانوالہ ڈاکٹر حیدر اشرف بھی زمان پارک کے باہر موجود ہیں۔ پولیس اہلکاروں کی زمان پارک کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کے دوران کارکنوں سے آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ کے جواب میں پولیس اہلکار شیلنگ کر رہے ہیں۔ پولیس کی طرف سے پی ٹی آئی کارکنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری اور ایس پی امارا شیرازی سمیت 33 پولیس اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوا ہے۔ جھڑپوں کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس کی واٹر کینن کو آگ لگا دی اور پولیس گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے پی ٹی آئی کے 15 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے استثناء کی دائر کی گئی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے تھے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ 18 مارچ کو عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ پولیس کا کام ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کرے۔ عالمی ادارے خوراک نے 23 ملین افغان شہریوں تک امداد پہنچائی ہے۔ اس بات کا اعلان ڈبلیو ایف پی کے ٹویٹر پیج پر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بعض ممالک اور ایشین ترقیاتی بینک کی حمایت سے 2,30,00,000 افغان شہریوں تک امداد پہنچائی گئی ہے، جن میں 1,20,00,000 لڑکیاں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے کوآرڈینیٹر دفتر اوچا نے بھی اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے دوران افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیرون ملک دیے گئے بیان پر حکمران پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان ہنگامہ آرائی کے باعث راجیہ سبھا کی کارروائی مسلسل دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ منگل کو دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد جیسے ہی اسپیکر جگدیپ دھنکھڑ نے ایوان کی کارروائی شروع کی تو قائد ایوان پیوش گوئل نے یہ معاملہ اٹھایا اور کہا کہ لوک سبھا کے ایک لیڈر نے پارلیمنٹ اور دیگر اداروں کے بارے میں بیرون ملک جو تبصرہ کیا ہے وہ سنگین اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ لیڈر کو اس بیان پر ملک اور ایوان سے معافی مانگنی چاہیے۔ کانگریس سمیت اپوزیشن کے کئی ارکان نے اس کی مخالفت کی۔ پوائنٹ آف آرڈر کو اٹھاتے ہوئے کانگریس کے شکتی سنگھ گوئل نے کہا کہ دوسرے ایوان کے رکن کے بیان پر اس ایوان میں بحث نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے اس سلسلے میں استحقاق کی خلاف ورزی کا نوٹس بھی دیا۔ غاصب سہونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب سہونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پر سخت انتباہ دیا ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے ٹی وی چینل 12 نے اتوار کے روز رپورٹ دی کہ مقبوضہ فلسطین کے پولیس سربراہ یعقوب شبتائی نے کہا کہ اندرونی سلامتی کے وزیر بن گویر کی جانب سے کوئی فرمان آنے کی صورت میں اس فرمان کو شبتائی کے آفس منتقل کر دیا جائے گا۔ سہونی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ بن گویر اور شبتائی کے درمیان اختلافات اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، یہاں تک کہ جب بن گویر نے شبتائی سے پولیس کو مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے مکانات میں مسمار کرنے کی ہدایات جاری کرنے کو کہا تو ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں نئے عالمی نظام میں ایشیا کی نئی عالمی سیاسی اور معیشتی طاقتوں کے عنوان سے چین اور ہندوستان کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے تہران میں مقیم ایک اور ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے قمر عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ۔
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی یا قطبی نظام کی کوششیں تو بالکل پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں، اس کا نیو ورلڈ آرڈر بھی دفن ہو چکا ہے اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دنیا پر دوبارہ دو قطبی یا چند قطبی نظام کی حکمرانی کے کتنے امکانات پائے جاتے ہیں؟
دیکھیں، یہ تو پوری طرح سے واضح ہے، اور یہ آج نہیں کہ بلکہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ بہت اچھی طرح سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب وہ دنیا کا نظام اس طرح سے نہیں چلے گا جیسا کہ امریکہ چلانا چاہ رہا تھا، خاص طور سے سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جو خوشی تھی اور جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں بھی اسے اس حوالے سے ناکامی ملی تھی، لیکن اب جو یہ دور ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ دیکھیں، خیالات کا اظہار یا ایک نظریے کے طور پر تو کئی برسوں سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کا جو تسلط ہے وہ ختم ہونے والا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مشرقی مفکرین یہ کہہ رہے تھے، بلکہ مغربی اور حتیٰ امریکی جو معروف مفکرین ہیں، نوام چامسکی اور اسی طرح سے معروف صحافی فرید زکریہ وغیرہ، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا بہت پہلے سے کہ یہ قطبی نظام جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور دنیا جیسا کہ آپ نے فرمایا علاقائی اور چند قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اب ہم اس کا عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں مختلف میدانوں میں۔ کچھ برسوں پہلے یہ ایک نظریہ تھا اور بہت سارے لوگ اس کے لیے بہت سارے دلائل پیش کرتے تھے جو بالکل صحیح تھے، سیاسی دلائل اور معاشی دلائل، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی دنیا میں جو بغیر کسی دلیل کے ہی کہہ دیتے کہ ارے ابھی بہت وقت ہے, ارے ایسا کہاں ہو امریکہ, ایسا تو ایسا ویسا ہونے نہیں دے گا, اور یہ وہ اتنا زیادہ اثر تھا چونکہ اور عینی طور پر کچھ مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, مختلف امور میں آپ دیکھیں تو پوری طرح سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے. خاص طور سے دیکھیں یوکرین کی جنگ سے پہلے تو چین جیسی بڑی طاقت اور روس جو بہرحال تسلیم شدہ اب بڑے ممالک ہیں, بڑی طاقت ہے, یہ انہوں نے باضابطہ طور پر اور علی الاعلان نافرمانی جسے کہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن یوکرین کی جنگ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ممالک ایسا کر رہے ہیں, بہت سارے ملکوں نے ساتھ نہیں دیا اس امریکی اتحاد کا جو یوکرین کی مدد کے لیے اس نے بنایا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جیسا ملک جو ابھی ایک طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے, اس نے بھی بہت ہی واضح الفاظ میں انکار کر دیا امریکہ کے احکامات ماننے, روس کے حوالے سے خاص طور سے یوکرین کی جنگ سے پہلے بھی S-400 کا جو معاملہ تھا اس میں امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہندوستان سے کہا کہ نہیں آپ نہ خریدیں یہ, لیکن ہندوستان نے انکار کر دیا, کہا نہیں ہمارے جو دفاعی معاملات ہیں وہ اس میں ہم کسی کی وہ بات نہیں مانیں گے. اسی طرح یوکرین کی جنگ کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی کہ رپورٹوں میں آیا تھا کہ صاحب ہندوستانی جو وہاں پر طلبہ ہیں یوکرین میں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کی حکومت تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہی اور روس کا ساتھ دے رہی. دراصل ہندوستان نے روس کا ساتھ بھی نہیں دیا, امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, اصل بات یہ ہے ساتھ دینے میں. تو اس لیے اور پھر جہاں تک آپ دیکھیں کہ جو پابندیاں لگائی امریکہ نے روس پر اس کے لیے بہت ہی زیادہ زور ڈالا, ہر سطح پر زور ڈالا گیا ہندوستان پر کہ وہ تیل نہ خریدے, لیکن ہندوستان نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب چین تو اس سے پہلے انکار کرتا تھا جیسے امریکی پابندیوں کا ایران کے حوالے سے, لیکن اب ہندوستان جیسا ملک بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو یہ بالکل اب یہ مشاہدات ہے, یہ وہ چیز جو نظریے کے طور پہ تھی اب وہ عملی طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور نوید حیدر تقوی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار کیا گیا ہے. جی تقوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام شرافت صاحب.
جناب امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر کا خواب تو چکنا چور ہو چکا ہے اور یہ دفن ہو چکا ہے اور اس کے اس مردے کے قبر سے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں, لیکن ایک نئے عالمی نظام کے آثار تو بہرحال روشن ہو رہے ہیں اور ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ ایک نیا عالمی نظام آ رہا ہے. اس نئے عالمی نظام میں علاقائیت کی حیثیت کیا ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرافت صاحب جو سوال آپ نے کیا ہے اس ضمن میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جیسا کہ برادر عزیز قمر عباس صاحب نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت دنیا کے جو ممالک ہیں وہ علاقائی اور اپنے ملک کے مفادات کے حوالے سے اپنی پالیسیوں کو ترتیب دے رہے ہیں, اور علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر یہ جو امریکہ کا خواب چکنا چور ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے دنیا کو اقتصادی لحاظ سے اور اسی طریقے سے علاقائی اعتبار سے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جس کی بنیاد پر تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنی علاقائی اور ملکی صورتحال کو دیکھ کر پالیسیاں مرتب کر رہے ہیں. اور امریکہ کے خلاف جو ایک نفرت اور امریکہ کے خلاف ایک جو کہا جائے کہ جو اس کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کے خلاف جو اب بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہیں, ایک ایسی نفرت دنیا کے عوام میں پائی جاتی ہے کہ جو ہر جگہ جو ہے وہ عیاں اور واضح ہے.
جی
علاقائی اعتبار سے اور اس پورے نظام میں کہ جو اس وقت ترتیب پا رہا ہے, اس میں آپ نے بھی اشارہ کیا کہ چین اور ہندوستان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو فراموش جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر چین نے جو اپنے اقتصادی منصوبے دنیا کے لیے واضح کیے ہیں مختلف ملکوں کے لیے, اور ایک لڑی میں جو ہے وہ پرویا ہے دنیا کی اقتصاد کو, اس نے امریکہ کے پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اور اس طریقے سے جو ہم ایک بہت بڑی ایک جو ہم نے اس پوری صورتحال میں ایک جو کہا جائے کہ ایک بہت ہی عظیم جو اقدام ابھی 11 مارچ کو رونما ہوا ہے, وہ چین نے اس حوالے سے بھی دنیا کی توجہ کو مبذول کیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا جو ایک باب 7 سال سے تعطل کا شکار تھا اس کے لیے راہ ہموار کی ہے, اور دنیا کے یہ دونوں مؤثر ترین ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اب اپنے سفارتی تعلقات اور سفارتی مشن کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جب یہ خبر دنیا میں بریک ہوئی ہے تو اس نے امریکی ایوانوں کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے یوم سوگ کا سا اعلان کر دیا. اسرائیل جو ہے اس نے اس کی تلملاہٹ اتنی شدید تھی کہ ٹویٹر پیج پر اس کے جو سابق صدور اور وزیر اعظم تھے انہوں نے تک جو ہے اس سمجھوتے اور اس پیش رفت پر جو ہے وہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا, جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاقائی ممالک نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور دنیا کے علاقے کے ممالک نے اس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو ایک ایسا بریک علاقے میں لگا ہے کہ جس نے سب کو جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ تعجب میں جو ہے مبتلا کر دیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, اور جو اشارے آ رہے ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے اس نے بھی خاص طور پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا جو تازہ بیان ہے اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ سعودی عرب پورے طریقے سے آمادہ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے, اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے علاقائی و عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بھی شخص قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جو دنیا میں خداوند عالم سے ڈرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, مسلمانوں کا شاندار ماضی روشن مستقبل کی دلیل ہے. مسلمانوں کی ذہنی بیداری ہی سیاسی بیداری ہے, اور جب سیاسی بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو ذہنی بیداری اس کا لازمی نتیجہ ہے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ذوق عبادت اور عشق الہی کو وہ سرمایہ حیات سمجھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے تو وہ بھی ان کو فراموش نہیں کرتا تھا, ان میں جذبہ عمل تھا تو اللہ نے ان کو زمین کی وراثت سونپ دی تھی اور ہر نعمت سے نوازا تھا. وہ دنیا کے جس کسی حصے پر قدم رکھتے تھے کامیابی ان کے نقش قدم چومتی تھی. روحانی, اخلاقی, سیاسی, تمدنی, ثقافتی, معاشرتی میدان میں انہوں نے وہ کمال حاصل کیا تھا کہ اس وقت کی دنیا انگوش بدندہ رہ گئی اور ان کو لوگ ساحر کے نام سے پکارنے لگے تھے. دینی علوم کے علاوہ علم طب, فلسفہ, ریاضیات, فلکیات, فن تعمیر, صنعت, حرفت, دستکاری, خلافت, سیاحت, جغرافیہ, انجینئرنگ, فنون لطیفہ, علم طبیعت, کلچر وغیرہ میں دنیا نے ان کو مسلمہ امام مانا تھا. دور جدید میں سائنس کو جو اہمیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, لیکن تاریخ عالم شاہد ہے کہ دیگر علوم کے ساتھ جدید علم سائنس کی بنیاد بھی علماء اسلام کے مقدس ہاتھوں نے رکھی ہے, اور آج یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک سائنس کے میدان میں جو سرگرمیاں دکھا رہے ہیں ان کی نشاندہی مسلمانوں نے 800 برس پہلے کی تھی، بلکہ بعض ایجادات ایسی بھی ہیں جن کے بنانے سے اس وقت بھی اہل دنیا عاجز ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں جو حیرت انگیز علمی و مادی ترقیاں اور سائنسی ایجادات دنیا کے سامنے رکھیں، وہ اس بات پر پوری شہادت اور ان کے کارناموں کا بہین ثبوت ہے، جس کا اعتراف نہ صرف یورپی مورخین نے کیا ہے بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے، جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے، اور اللہ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے، تاکہ کائنات کے مخفی و سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ قرآن کریم نے بندہ مومن کی بنیادی صفات و شرائط کے ضمن میں جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تفکر، علم تخلیقیات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کا فلسفہ زندگی دیگر ادیان باطلہ کی طرح ہرگز یہ نہیں کہ چند مفروضوں پر عقائد و نظریات کی بنیادیں اٹھا کر انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو بوجھل اور بے معنی فلسفیانہ موشگافیوں کی نظر کر دیا جائے، اور حقیقت کی تلاش کے سفر میں انسان کو اس طرح ذہنی الجھاؤ میں گرفتار کر دیا جائے کہ اس کی تمام تر تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جائیں۔ اسلام نے کسی مرحلے پر بھی انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس اسلام کی فطری تعلیمات نے ہمیشہ ذہن انسانی میں شعور و آگہی کے ان گنت چراغ روشن کر کے اسے خیر و شر میں تمیز کا ہنر بخشا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سائنسی علوم کے حصول کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ اسلام نے اس کارخانے قدرت میں انسانی فطرت اور نفسیات کے مطابق انسان کو احکامات اور ضابطوں کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور اس کے ظاہر و باطن کے تضادات کو مٹا کر اسے اپنے نسب العین کی سچائی کا شعور عطا کیا ہے۔ تاریخ علوم کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اپنے جملہ توانائیوں کے ساتھ ہمارے ذہن پر روشن اور واضح ہوتی ہے کہ آفاق اور انفس یعنی ہومن لائف کی رہ گزر فکر و نظر کے ان گنت چراغوں سے منور ہے۔ غور و خوض اور تفکر و تدبر حکم خداوندی ہے، کیونکہ تفکر کے بغیر سوچ کے دروازے نہیں کھلتے، اور اگر یہ دروازے مقفل رہیں تو تاریخ کا سفر گویا رک جاتا ہے اور ارتقاء نسل انسانی کی تاریخ اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سفر کی ابتدائی صدیوں میں تفکر و تدبر کے ذریعے سائنسی علوم میں نہ صرف بیش بہا اضافے کیے، بلکہ انسان کو قرآنی احکامات کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ اس دور میں بعض حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں، اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئیں جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے منظور خان نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور تعریفی کلمات میرے پاس نہیں، بس یہ کہوں گا کہ قرب و جوار میں جتنے ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں ان میں ریڈیو تہران بیسٹ ہے ہر لحاظ سے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے۔ خبریں، تبصرے، معلوماتی پروگرام سب بہترین ہیں۔ صبح امید نہایت بہترین پروگرام ہے جس سے بہت معلومات ملتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترم منصور خان نیازی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک سادہ لو انسان زندگی بسر کرتا تھا جس کا نام قمبر تھا۔ ایک دن قمبر نے شہر جانے کا ارادہ کیا اور پیدل شہر کی جانب چل پڑا۔ صبح کا وقت تھا اور نسیم بہاری نے اسے مست کر دیا تھا۔ وہ مدتوں سے شہر کے قریبی دیہات میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ان لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نذر کیا کہ اگر خدا نے انہیں فرزند عطا کیا تو آئندہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک گوسفند کی قربانی کریں گے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ دو مہینے بعد بیوی نے اسے خوشخبری سنائی اور کہا کہ عنقریب ہمارا گھر بچے کی کلکاریوں سے گونج اٹھے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی اور دونوں بچوں کی آواز، شرارت اور ہنسی سننے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے آنگن میں ایک بچے نے آنکھیں کھولی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشی و شادمانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب قمبر کو منت بڑھانے کی فکر ہوئی اور بقرعید کا انتظار کرنے لگا۔ عید قربان میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس لیے وہ گوسفند خریدنے کے لیے شہر گیا تاکہ گوسفند خرید کر دیہات لے آئے اور اپنی نذر پوری کرے۔ وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی شہر پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ اس نے جیب سے رقم نکال کر شمار کیا تو دیکھا کہ کافی مقدار میں پیسہ موجود ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اتنی مقدار میں پیسہ ہے کہ ایک بڑا جانور خرید کر کے اس کا گوشت اپنے تمام پڑوسیوں کو دے سکتا ہے۔ اب وہ شہر میں قدم رکھ چکا تھا۔ شہر میں کافی بھیڑ تھی اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ایک فربہ جانور خریدا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے گوسفند کو ایک رسی میں باندھا اور راستہ چلنے لگا، لیکن اس بات سے غافل تھا کہ شہر ہی سے تین چور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی قمبر کو ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر قمبر سے خیریت دریافت کی اور پوچھا، اے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ قمبر نے کہا، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس مرد نے کہا کہ اس کتے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ قمبر نے ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ گوسفند پر نظر ڈالی اور سوچنے لگا کہ شاید یہ شخص مذاق کر رہا ہے، اور بہت ہی تیز تیز ہنسنے لگا اور ارادہ کیا کہ اس کا جواب دے کہ اچانک اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس لیے یہ کتا اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو، لیکن یہ جان لو کہ یہ کتا حد سے زیادہ موٹا اور شکار کرنے کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ قمبر بہت ہی مضطرب و پریشان اور اس فکر میں غرق تھا کہ ان کی باتوں پر یقین کرے یا نہ۔ اس نے ایک بار پھر گوسفند کو غور سے دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ گوسفند ہی ہے، کتا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ابھی وہ ان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے شخص نے کہا، تم یقین کر لو کہ یہ کتا بیمار نہیں ہے، کیونکہ اس کی صحت سے یہ بات ظاہر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل کتا ہو، اس لیے تم اس سے ہوشیار رہو۔ قمبر جو بہت زیادہ شک و شبہ میں پڑ گیا تھا، دل ہی دل میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور واقعاً یہ کتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچنے والا جادوگر تھا اور اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہو اور گوسفند کے بجائے میرے ہاتھوں کتا بیج دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ یہ تینوں آدمی جھوٹ کیوں بولتے؟ یہ لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں اور نہ ہی مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا پاگل ہو اور موقع پا کر مجھ پہ حملہ کر دے، یا اگر اسے دیہات لے جاؤں تو لوگوں پر حملہ کر دے، یا خدا نخواستہ میرے بیٹے پر حملہ کر دے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے راستے میں چھوڑ دوں اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لوں، اور پھر اس دکاندار کے پاس جا کر اس سے معلومات حاصل کروں۔ قمبر نے گوسفن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور بہت ہی غصے میں اکڑتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، جاتا ہوں ابھی اس جادوگر کو بتاتا ہوں، وہ اپنے کو بہت چالاک بنتا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ پھر اس نے تینوں آدمیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں بڑے صحیح موقع پر متوجہ کیا ہے، اگر میں اس کتے کو دیہات لے جاتا تو خدا ہی جانتا کہ کیا واقعہ پیش آتا۔ وہ تینوں دل ہی دل میں اس کی بےخوفی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے قمبر سے کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لو، ہم نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ قمبر نے گوسفند کے گلے سے رسی کھولی اور اسے میدان میں چھوڑ دیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کی جانب چل پڑا۔ وہ تینوں گوسفند لے کر چلے گئے اور بہت دیر تک قمبر کی حماقت و بےخوبی پر ہنستے رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 اسفند، 22 شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس شعبان سن 773 ہجری قمری کو مصری مورخ، فقیہ اور شاعر شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ 5 سال کی عمر میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے اور اسی سال سے انہوں نے مدرسے جانا شروع کیا، جہاں انہوں نے قرآنی اور دینی علوم حاصل کیے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ انہوں نے علم حدیث میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ انہیں علم حدیث کے حافظ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی کا عالم اسلام کے فعال مصنفین میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی وفات سن 852 ہجری قمری میں ہوئی۔ پندرہ مارچ سن 1646 عیسوی کو مشہور فرانسیسی آرکیٹیکٹ جول ایڈوان منسارٹ پیدا ہوئے۔ انہوں نے لوئی چہاردہم کے حکم پر معروف محل ورسائی کو مکمل کیا۔ اس محل کی تعمیر ایک دوسرے آرکیٹیکٹ لیوو نے شروع کی تھی۔ یہ محل پیرس کے قریب تعمیر کیا گیا۔ اس محل میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے اور اسی محل میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں سب سے اہم سمجھوتا سن 1919 میں طے ہونے والا پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے متعلق تھا۔ پندرہ مارچ سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمیل ایڈولف وون بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیادان لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی۔ ایمیل ایڈولف ایمیل ایڈولف وون بیرنگ کو سن 1901 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ طب کے شعبے میں یہ پہلا نوبل انعام تھا۔ سن 1917 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ مارچ سن 1877 عیسوی کو دنیا کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی۔ انگلستان کے کھلاڑی الفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلس بینرمین نے پہلی گیند کھیلی۔ چارلس بینرمین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا۔ پندرہ مارچ سن 1989 عیسوی کو مصر کے شمال مشرق میں واقع علاقہ طابا صہیونی حکومت کے سالہ سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرائے سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرائے سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن طابا جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔ چوبیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں مجلس شورا اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے۔ ایرانی عوام نے پوری آزادی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ کے ارکان کو منتخب کیا۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہوئے تھے جب اسلام دشمن طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھیں، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور پارلیمنٹ نے پورے وقار کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ارکان 290 ہیں، جن کو عوام 4 سال کے لیے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے لیے مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وامرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.